میں حدیث سے رسول لایا ہوں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حدیث کی روشنی میں سلسلے میں حاضر ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے فرامین مبارکہ سے حکمت کے موتی حاصل کریں گے۔ جن احادیث کے اوپر آج مجھے کلام کرنا ہے، بڑی مشہور احادیث ہیں اور بڑی معروف اور دین کی بڑی بنیادی تعلیمات پر مشتمل ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اس کی کچھ وضاحت عرض کرتا ہوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج اور رمضان کے روزے رکھنا۔ دین کی پانچ بنیادیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہ ہے کہ اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں۔ پانچ بنیادیں، بنیادیں کس چیز کی ہوتی ہیں؟ بنیادیں کسی عمارت کی، کسی بلڈنگ کی ہوتی ہیں۔ ایک بلڈنگ بنیادوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، ان کے اوپر وہ مدار کرتی ہے۔ اسلام کو تشبیہ دی ایک بلڈنگ کے ساتھ، جیسے پلرز کے بغیر، ستونوں کے بغیر، بنیادوں کے بغیر کسی بلڈنگ کا وجود نہیں ہوتا، یا بلڈنگ گر جاتی ہے اگر بنیادیں ہل جائیں، بنیادیں گر جائیں، کمزور پڑ جائیں۔ اسی طرح اسلام کی عمارت پانچ ستونوں پر مبنی ہے۔ ان میں ایک ستون تو وہ ہے جو مرکزی ستون ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ستون ہے کہ جو اصل الاصول ہے، کہ اگر وہ گیا تو بلڈنگ نیچے۔ اور بقیہ ستون اور بقیہ بنیادیں وہ ہیں کہ اگر کمزور ہو جائیں یا ختم ہو جائیں تو بلڈنگ گر تو نہیں جاتی، لیکن گر سکتی ہے، گر سکتی ہے۔ پانچ بنیادیں بیان فرمائیں، ان پانچ بنیادی ستونوں میں کون سی ہیں؟ سب سے جو پہلا اور مرکزی چیز ہے کہ جس کے اوپر اصل اصول مدار ہے کہ وہ نہیں تو بلڈنگ نہیں، وہ ہے اللہ عز و جل کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، جو سب سے بڑی بنیاد ہے۔ یہ نہیں تو اسلام کی تعمیر نہیں، اسلام کی بلڈنگ نہیں ہو سکتی۔ بقیہ چیزیں ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ دین کے چار بنیادی ستون ہیں کہ جن کے بغیر اسلام کی عمارت بہت کمزور ہو جاتی ہے اور کسی بھی وقت وہ گر سکتی ہے، اس کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ جو بنیادی فرائض بیان کیے، ان کی دین کے اندر اتنی اہمیت ہے کہ جو شخص ان کی فرضیت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ نماز نہ مانے، روزہ نہ مانے، حج کی فرضیت کا انکار کرے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر اس میں جو تفصیل ہے وہ ہر مسلمان بڑا واضح طور پہ جانتا ہے، نمازیں ہیں روزانہ پانچ پڑھنا فرض ہیں، روزے ہیں رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ ہے صاحب نصاب کے اوپر سال کے اندر ایک مرتبہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج ہے زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج کرنا صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ تو یہ بڑی بنیادی سی وہ چیز جو ان فرائض کے بارے میں ہے، اور یہ وہ بنیادی فرائض ہیں کہ جن پر قرآن میں اور حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے۔ قرآن کی ایک آیت نہیں، بیسیوں آیتیں، بیسیوں بلکہ سینکڑوں آیتیں ان فرائض کو بیان کرنے پر مشتمل ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں وہ آیتیں جن کا قرآن پاک میں اکٹھے ذکر ہوا، ان آیتوں کی تعداد 32 ہے، 32، یعنی 32 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان کیا۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، تو اس طرح کی متعدد آیتیں ہیں، اس طرح کی 32 آیتیں، اور جن میں صرف نماز کا تذکرہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں 700 آیتیں ہیں جن میں نماز کا تذکرہ، اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی جو سیپریٹ آیتیں ہیں وہ بھی بہت ساری ہیں، اسی طرح روزہ ہے، روزے کے بارے میں قرآن پاک میں متعدد آیتیں ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی طرح فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو یہ رمضان کے مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا۔ حج ہے، قرآن پاک میں بڑی معروف آیت مبارکہ، قرآن پاک میں سورۃ الحج، حج کے بارے میں سورت ہے، اس میں حج کے کثرت سے احکام بیان ہوئے ہیں، اور ویسے حج کی فرضیت کے اوپر قرآن پاک کی مشہور آیت مبارکہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے، اللہ کی خاطر لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے، جو شخص اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اسباب رکھتا ہے، وسائل رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس پر حج فرض ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی چند آیتیں میں نے عرض کی ہیں جو انہی چیزوں کے بارے میں ہیں جن کا حدیث مبارک میں ذکر کیا گیا کہ اسلام کی بنیادی چیزیں یہ ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی عرض کروں گا کہ بڑی واضح سی بات ہے کہ ایک عمارت صرف اپنی بنیادوں پر ہی مشتمل نہیں ہوتی، بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے، بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے کہ بیس ان پر کرتی، لیکن اس عمارت میں دیگر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس عمارت کی خوبصورتی کے لیے اس کے اندر کلر ہوتا ہے، اس میں خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ڈیکوریشن ہوتی ہے، اس میں لائٹنگ ہوتی ہے، اس کی بیوٹی جو ہے اس کی بیوٹیفیکیشن کے لیے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں۔ تو جس طرح ایک عمارت اپنے ستونوں کے علاوہ دیگر بہت ساری چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں، جو چیزیں اس کی ضرورت میں بھی آتی ہیں اور جو اس کی خوبصورتی میں بھی آتی ہیں، اسی طرح دین اسلام کی عمارت صرف فرائض پر ہی مشتمل نہیں، بلکہ فرائض پر بنیاد رکھنے کے علاوہ اس کی خوبصورتی کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور مستحبات، وہ احکام کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض نہیں کیے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھانے کے لیے وہ کیے، اور ہمیں اس کی ترغیب بھی ہے کہ ہم وہ کم کریں، یا دین کے اندر وہ چیزیں پسندیدہ ہے، جیسے تہجد ہے، تہجد فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، نفل نماز ہے، دیگر نفل نمازیں ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ اگر وہ نہیں تو دین نہیں، لیکن ان سے دین کی عمارت خوبصورت ہوتی ہے۔ تو جیسے دنیا میں ہم گھر بناتے ہیں تو ہم اپنے گھر کی صرف دیواریں نہیں بناتے کہ بس دیواریں بنا لی تو بس کافی ہو گیا، نہیں، دیواروں کے ساتھ ہم گھر کو خوبصورت کرتے ہیں، اس میں ڈیکوریشن کی چیزیں لے کے آتے ہیں، اس میں اور بہت ساری چیزیں لے کے آتے ہیں، حالانکہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ غلو کرنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن دین کی عمارت تو ایسی ہونی چاہیے جو خوبصورت ہو، دین کی عمارت تو ایسی ہونی چاہیے جس کا ظاہر بھی خوبصورت ہو، جس کا باطن بھی خوبصورت ہو، دین کی عمارت تو ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں بنیادوں کے ساتھ بہت ساری سنتوں کا بھی عمل دخل ہو، بہت سارے مستحبات کا بھی عمل دخل ہو، کردار کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، حقوق اللہ کے اعتبار سے، حقوق العباد کے اعتبار سے، اس میں خوبصورتی ہو، اس میں جگہ جگہ خوبصورتی، اس میں حسن نظر آئے، خوش نما بلڈنگ ہو، خوش نما دین کی عمارت ہو، یہ نہ کہا جائے کہ اسلام کی یہ عمارت خشک ہے اور بالکل بے بدی سی ہے، اس میں مزہ نہیں ہے، دیکھنے کو دل نہیں کرتا، قریب آنے کو دل نہیں کرتا، ایسا نہ ہو. اخلاق ایسا ہو، کردار ایسا ہو، عبادت ایسی ہو، تلاوت ایسی ہو، ذکر اللہ کی ایسی عادت ہو کہ وہ اسلام کی عمارت بڑی خوبصورت سی لگے اور لوگ اس کو دیکھ کر اس کی طرف قریب آئیں، اس کی طرف جھکے، دل اس کی طرف مائل ہو، جیسے اولیاء کرام کی زندگیاں تھیں. ان کی زندگیوں کے اندر دین کے یہ بنیادی ستون بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ کردار کی، خوبصورتی کی دیگر اتنی چیزیں تھیں کہ ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ دیتی تھی. اور ایسے کردار کی وہ اتنی خوبصورت، وہ روشنی کے مینار تھے اولیاء کرام، سلف صالحین اور بزرگان دین اور علماء اور محدثین اور مفسرین اور صوفیاء کرام، اولیاء کرام، کہ آج وہ دنیا سے جا چکے، اپنے مزارات میں جلوہ گر ہیں، لیکن دنیا آج بھی ان کی ان خوبصورت باطن کی عمارتوں کی وجہ سے کھینچی چلی جا رہی ہے. ظاہری مزار کی طرف صرف نہیں، اصل تو ان کا وہ باطن کی خوبصورت عمارت ہے اسلام کی، جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ دیتی ہے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، یہ وہ اکابر اولیاء کرام ہیں کہ جن کی طرف دل جھکتے ہیں، جن کی اسلام کی عمارت بڑی خوبصورت ہے، جس میں بنیادیں بھی ہیں اور باقی خوبصورتی کا سارا سامان بھی ہے. تو ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے. اس کے بعد اگلی حدیث مبارک، یہ بھی معروف حدیث مبارک ہے اور دین کی بڑی بنیادی چیزوں پر مشتمل ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بدع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ و ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، ان میں سب سے بہترین شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ان میں جو سب سے نیچے والی ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دے شے کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دے شے کو ہٹا دینا. اور فرمایا کہ حیا ایمان کی ایک بڑی بنیادی شاخ ہے، حیا ایمان کی بڑی بنیادی شاخ. پہلی بات جو ایک تمہید کہہ لیں آپ اس طور پہ ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں. اب یا اگر تھوڑا سا غور کریں تو ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے آئے گی. پچھلی حدیث میں اسلام کو تشبیہ دی ایک عمارت کے ساتھ، یہاں پر ایمان کے بارے میں، یہاں ایمان کو تشبیہ دی ایک درخت کے ساتھ. عمارت میں بنیادیں ہوتی ہیں اور دیگر خوبصورتی کا سامان ہوتا ہے، لیکن وہاں پر صرف بنیادوں کا بیان کیا ہے. یہاں پر ایمان کو ایک درخت سے تشبیہ دی، جیسے درخت پر شاخیں ہوتی ہیں، ان شاخوں پہ پتے ہوتے ہیں، ان درختوں ان شاخوں پہ پھل ہوتے ہیں، اور ایک بڑا خوبصورت سا درخت ہمارے سامنے نظر آتا ہے، جس درخت کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ ایمان بھی ایسے ہی ہے. ایمان کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک درخت کی طرح ہے جس پر شاخیں ہیں. اب وہ شاخیں کون سی ہیں؟ اس میں کوئی بڑی اعلیٰ درجے کی شاخ ہے، کوئی اس سے نچلے درجے کی شاخ ہے، کوئی سب سے بلند و بالا ہے، کوئی بہت نیچے کی شاخ ہے. تو یہ تشبیہ یہاں پر بیان فرمائی گئی. اچھا، اور یہ تشبیہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے، یہ تشبیہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. یہاں بھی کلمہ طیبہ کی مثال دی، پاکیزہ کلمہ. فرمایا ایک درخت کی طرح، ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں، شاخیں آسمان میں ہیں، اور وہ درخت ہر وقت اپنا پھل دے رہا ہے. تو اتی اکولہا کل حین باذن ربیہا، وہ اپنے رب کے حکم سے وہ درخت ہر وقت پھل دے رہا ہے، ہر وقت پھل دے رہا ہے. تو یہاں پر بھی حدیث مبارک کے اندر بھی اسی انداز کے اندر یہاں پر بیان کیا گیا. اب یہ فرمایا کہ 70 سے زیادہ شاخیں، اس سے کیا مراد ہے؟ 70 سے زیادہ سے مراد ہے 71, 72, 73, 74, یعنی 79 تک، یوں ہے، یا یہ محض ایک عدد ہے؟ علماء کرام کے دونوں قول ہیں. بعد نے فرمایا کہ اس سے مراد 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں, اور پھر انہوں نے باقاعدہ ان کو شمار بھی کیا, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 70, نمبر 71, 72, 73, 74, یوں کر کے شمار کیا. بعد نے فرمایا کہ یہ جو 70 سے زیادہ کی بات فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس سے مراد پرٹیکولرلی وہ فگر نہیں ہے, یعنی باقاعدہ وہ عدد بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ 70 اور کچھ نمبر اس سے اوپر, یہ نہیں ہے, بلکہ عربی زبان میں کسی شے کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ بھائی ہم تو سینکڑوں مرتبہ تمہارے پاس آئے تو ملتے نہیں ہو, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اس کے پاس 200-300 مرتبہ گئے ہیں, سینکڑوں مرتبہ آئے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت مرتبہ آئے. تو حدیث مبارک کا گویا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی بہت ساری شاخیں, ایمان کی بہت ساری شاخیں, اب نبی پاک علیہ السلام نے ان میں سے 3 شاخیں یہاں پر بیان کر دی. پہلی بیان فرمائی کہ جو سب سے بہترین شاخ ہے وہ تو ہے لا الہ الا اللہ کہنا, یعنی اللہ کی وحدانیت کو ماننا. لیکن صرف اتنا نہیں ہے, لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ہے. اگر یہاں پر ماننے کی بات ہے, تسلیم کرنے کی بات ہے, تو پھر تنہا وحدانیت کا ماننا نہیں بلکہ وحدانیت اور رسالت دونوں کا ماننا ہے, بلکہ جملہ ضروریات دین کا ماننا ہے. اور اگر اس سے صرف پڑھنا مراد ہے, قول لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھنا مراد ہے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر لا الہ الا اللہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ محمد رسول اللہ کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے, تو اگر صرف پڑھنا. لیکن اکثر علماء نے یہاں پر جو بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ اس سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورے کو ماننا مراد ہے. تو یہ سب سے اونچی درجے کی شاخ ہے, کیونکہ اس کو ماننے پر ہی دین کی بنیاد ہے. اس کو مانیں گے تو اگلی باتیں اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہیں اور ان پر ثواب ملے گا. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر سارے اعمال برباد ہیں, پھر عمل سب کے سب برباد ہے, پھر اس کا دنیا کے اندر اجر ملے گا, آخرت کے اندر اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا. اور اگلی بات فرمائی کہ ان میں جو سب سے نیچے کی شاخ ہے, اوپر والی سب سے افضل جائے وہ تو لا الہ الا اللہ کا قول, جو سب سے نیچے والی ہے فرمایا راستے سے تکلیف دے شے کو ہٹا دے. اور آخری بات بیان کی کہ حیا بھی ایمان کی ایک بڑی بنیادی شاخ ہے, حیا ایمان کی ایک بڑی بنیادی شاخ ہے. اب یہاں پر جو یہ بات فرمائی گئی کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, ان شاخوں میں کون کون سی شاخیں داخل ہیں یا ان میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں, تو اس کی تھوڑی سی ایک اجمالی فہرست میں عرض کر دیتا ہوں. علماء کرام نے تو اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی, امام بحقی رحمت اللہ علیہ کی اس پر کتاب ہے شعب الایمان, ایمان کی شاخیں. اسی طرح اور بھی متعدد بزرگوں کی کتابیں اسی نام سے, شعب الایمان کے نام سے, ایمان کی شاخیں. بعد نے نام یہ نہیں رکھا, نام کچھ اور ہے, لیکن بیان یہی فرمایا, ایمان کی شاخیں ہی بیان کی گئی. تو ایمان کی جو شاخیں ہیں وہ کون سی ہیں, علماء کرام نے جس کے بارے میں بیان فرمایا, بڑے بڑے خوبصورت کلام اس کے اوپر کیے گئے ہیں, ان میں سے چند مدنی پھول جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایمان کی ایک شاخ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ہر وقت لو لگا کے رکھے, بندہ اللہ سے ہر وقت لو لگا کے رکھے, اللہ عز و جل سے سچی محبت ہو, اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کرے تو اللہ ہی کی خاطر کرے, جس سے محبت ہو اللہ کی خاطر ہو. ہم اپنے پاس پڑوس میں, اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ, اپنے دیگر لوگوں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس کی اولین بیس, اولین بنیاد اللہ کی محبت ہو. اگر وہ خدا کا پسندیدہ ہے تو ہمارا بھی پسندیدہ ہے, اگر خدا اسے پسند فرماتا ہے تو ہم بھی اسے محبت کرتے ہیں, اور ہماری محبت کی بنیاد اللہ کی محبت ہو. اور کسی کو ناپسند کرنا ہے تو اس کی بنیاد بھی یہی ہو کہ وہ خدا کا نافرمان ہے, خدا اسے ناپسند کرتا ہے. گویا ہماری پسند اور ہماری ناپسند اللہ کی پسند اور ناپسند کے تابع ہو جائے. جیسے ہمیں اولیاء کرام سے پیار ہے, کیوں؟ مثلاً غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں پیار ہے, داتا صاحب سے پیار ہے, خواجہ غریب نواز سے پیار ہے, بابا فرید سے پیار ہے, اور اولیاء کرام سے پیار ہے. کیوں؟ کیا وہ ہمیں کیا ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں راشن ڈلواتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں کوئی اس طرح کے دنیاوی فوائد وہ ظاہری طور پہ دیتے؟ ایسا تو نہیں. ہاں ان کی برکتوں سے ہمیں بہت ملتا ہے, ان کی برکتوں سے دنیا بھی ملتی ہے, آخرت بھی ملتی, لیکن ہمیں ان سے پیار اس لیے ہے کہ خدا کے پیارے ہیں. ہمیں ان سے پیار اس لیے کہ خدا کے پیارے، وہ خدا کے بندے تھے، عبادت گزار بندے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، خوف خدا والے تھے، اللہ کا قرب ان کو حاصل تھا، اللہ کی دوستی ولایت ان کو حاصل تھی، ہمیں اس وجہ سے ان سے پیار ہے۔ تو یہ ہماری ان سے محبت کیوں ہے؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ ہمیں علماء سے، ہمیں فقہا سے، ہمیں صوفیاء کرام سے، ہمیں محدثین سے، مفسرین سے، جو ان میں عقیدے اور عمل کے اعتبار سے اچھے ہیں، ہمیں ان سے پیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کے پیارے ہیں۔ اور ہمیں ابو جہل سے نفرت ہے، ابو لہب سے نفرت ہے، اس نے ہمارا مکان تو نہیں گرایا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی، اس لیے ہمیں ان سے نفرت ہے۔ ہمیں ابو جہل ابو لہب سے نفرت ہے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تکلیفیں دی تھی۔ اسی طرح جو ولیوں کا دشمن ہے، ہمیں اس سے نفرت ہوتی، ہمارا اس کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو جس سے خدا نے اعلان جنگ کیا ہوا، ہمیں کہاں سے پسند آ سکتا ہے؟ ایک بندے سے جو ولی کا دشمن ہے، خدا فرماتا ہے میرا دشمن ہے، میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، تو جو خدا جس سے اعلان جنگ کر رہا ہے، وہ ہمیں کہاں سے پسند آ سکتا ہے؟ تو یہ ہے اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر کسی سے نفرت کرنا۔ لیکن یہاں پر یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کو سارے مسلمان مانتے ہیں کہ اولیاء کرام سے سارے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے جو دشمن ہیں ان سے سارے جو ہے وہ دور ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن یہ تھوڑا سا اس سے نیچے بھی آنا چاہیے کہ ہماری اپنے جو قرب و جوار کے لوگوں سے تعلق ہے، اس کے پیچھے بھی جو بڑا فیکٹر ہے، وہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ ہمارے تعلقات کی بنیاد محض دنیاوی نفع نہیں ہونا چاہیے کہ اس بندے سے مجھے فائدہ لیا، مجھے اچھا لگتا ہے، اس سے مجھے فائدہ نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نہیں، ہمارا مسلمان بھائی ہے اور اللہ رسول کا ماننے والا ہے، ان کا فرما بردار ہے، تو ہمیں وہ اچھا لگنا چاہیے۔ ہمیں محبت اور دوری جو ہے، وہ اللہ تعالی کی محبت، اس کی پسند اور ناپسند کے اوپر اس کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ تو یہ ایمان کی ایک شاخ میں نے بیان کی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، سبحان اللہ، سرکار کی محبت ایمان کی شاخ، اصل ایمان، ایمان کی شاخ، ایمان کی شاخ بھی ہے، لیکن وہ ایمان کی شاخ ایسی ہے کہ اس شاخ کے اوپر ہی کہلے سارے درخت کا مدار ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت اصل ایمان۔ یہ محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں۔ آگے حدیث مبارک آ رہی ہے، انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی کلام کریں گے، سرکار کی محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ سے نسبت رکھنے والی ہر شے کی محبت، یہ ایمان کی اعلیٰ درجے کی خوبصورت شاخ، یہ خوبصورت شاخ۔ اس کے بعد ایمان کی شاخوں میں ایک اخلاص، جو عمل کیا جائے، نیک عمل کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکاۃ دیں، راہ خدا میں خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ ہمارا ہر عمل، خواہ وہ جسمانی ہے یا وہ قلبی ہے یا وہ زبانی ہے، زبان سے کریں، دل سے کریں، اپنے اعضاء سے کریں، ہمارا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ اخلاص ایمان کی بڑی خوبصورت اور بڑی بنیادی شاخ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، یہ بھی ایمان کی شاخ۔ مضبوط تعلق سے مراد اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، اس کے عذاب کا ڈر ہو اور اس کی رحمت کی امید ہو، اس کے فضل و کرم کے متمنی ہو، غلطی ہو جائے تو اس کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ کرے۔ یہ توبہ کرنا، یہ رحمت کی امید رکھنا، یہ عذاب سے ڈرنا، یہ بھی ایمان کی شاخیں ہیں، یہ بھی ایمان کی برانچیز ہیں۔ غلطی ہو جائے اسے فوراً توبہ، اور توبہ تو بڑی اعلیٰ درجے کی ایمان کی شاخ بنتی۔ اسی طرح شکر ادا کرنا، اللہ تعالی نے ہمیں نعمتیں دی، سر سے لے کر پاؤں تک ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈھانپے ہوئے، چھپے ہوئے، کور ہیں اس کے اندر۔ ہمارا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، ہمارے بدن کا ایک ایک رونگٹا اللہ کی نعمت ہے۔ اس رونگٹے پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہم نہیں جانتے۔ ہمارے بدن میں دوڑنے والا خون اللہ کی نعمت ہے، نکل جائے تو پتہ چل جائے۔ ہمارے اندر جانے والا ہوا کا وہ معمولی سا جھونکا جسے ہم سانس کہتے ہیں، آکسیجن کہتے ہیں، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ زندگی وہ ہے۔ وہ آکسیجن ختم، زندگی ختم۔ تو وہ ہوا کا ایک ایک ذرہ، اس کو ذرہ بھی نہیں کہتے، اس کے لیے تو ٹرم ہی کچھ اور ہوتی ہے، تو وہ ہوا کا جو ایک چھوٹا سا جو بھی اس کا وہ بنتا ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ زمین کا ایک ایک چپا اللہ کی نعمت ہے، درخت کا ایک ایک پھل اللہ کی نعمت ہے، ایک ایک چیز اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو ہر وقت دل اللہ کے شکر کے لیے جھکا رہے۔ پھر بطور خاص جب نعمتیں ملیں اس وقت بطور خاص اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ شادی ہوتی ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ، اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ۔ ہم کوئی امتحان دیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ ہم زندگی میں کوئی کام کرنے جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک کاروبار کرنے جاتے ہیں، وہ کاروبار پھلتا ہے پھولتا ہے، ہمیں نوکری ملتی ہے، ہمیں بیماری سے شفا مل جاتی ہے، ہمارا پردیس گیا ہوا رشتے دار، بیٹا، بھائی واپس آ جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ تو جہاں جو جو نعمت حاصل ہوتی رہے، بطور خاص اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اب شادی ہے، شادی کے اوپر ولیمہ کرنا سنت ہے، تو ولیمہ جو ہے یہ نعمت کا شکرانہ ادا کرنا۔ اولاد ہو تو عقیقہ کرنا سنت ہے، یہ عقیقہ کیا ہے؟ یہ اسی شکرانے کی ادائیگی ہے۔ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، عید کا دن عید الفطر جو ہے یہ شکرانے کی ایک صورت ہے۔ قربانی کا دن قربانی کرنا یہ بھی شکرانے کی ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح عید الفطر کو جو ہم صدقہ فطر دیتے ہیں، یہ صدقہ فطر جو ہے یہ بھی شکرانے کی ایک صورت ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس انداز کے اندر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ پھر اسلام کے ایمان کی شاخوں میں ایک بڑی پیاری شاخ وہ ہے زبان اللہ کے کلام کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اس کے محبوب علیہ السلام پر درود اور ان کے ذکر میں مشغول رہے۔ یہ بھی ایمان کی شاخ ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، آپ کا ذکر کرنا، آپ پہ درود پڑھنا، یہ ساری ایمان کی شاخیں۔ یعنی ایمان کے درخت پر ہی تو یہ چیزیں لگتی ہیں نا، ایمان کے درخت پر ہی تو چیزیں لگتی ہیں۔ ایمان کی جڑ ہے، ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ کا بیج ہے، ایمان کا تنا، ایمان کا درخت اس کے اوپر لگ گیا۔ تو اب وہ جو ہمارے اندر ایمان کا بیج ہے، وہی تو کہتا ہے کہ قرآن پڑھو، وہی تو کہتا ہے نبی پہ درود پڑھو، وہی تو کہتا ہے نبی کی شانیں بیان کرو، وہی تو کہتا ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ ایمان کی شاخیں ہیں، یہ بھی بڑی پیاری شاخیں ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر تلاوت، اللہ کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی سیرت کا بیان، آپ پہ درود پاک پڑھنا، یہ ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کے درخت پر یہ شاخیں موجود ہونی چاہیے۔ پھر بقیہ جتنے افعال ہیں، جتنے اعمال ہیں، جو نیک اعمال ہیں، نیک افعال ہیں، وہ سب اس میں داخل ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری کی ساری۔ اسی طرح رمضان آتا ہے، رمضان المبارک کے اندر روزہ بھی رکھا جاتا ہے، رات کو تراویح بھی پڑھی جاتی ہے، سحری بھی کی جاتی ہے، افطاری بھی کی جاتی ہے، تلاوت قرآن بھی کی جاتی ہے، آخری 10 دن میں اعتکاف بھی بیٹھا جاتا ہے، بلکہ 30 دن بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف بیٹھنا، تراویح پڑھنا، تلاوت کرنا، روزہ رکھنا، سحری کرنا، افطاری کرنا، سب ایمان کی شاخیں، کیونکہ سب کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے۔ سحری ہے عبادت پہ قوت پانے کے لیے، افطاری ہے اس عبادت کی تکمیل کے لیے، تراویح ہے راتیں اللہ کی یاد اور عبادت میں گزارنے کے لیے، اعتکاف ہے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے ڈال دینے کا نام ہے، یہ ہے اعتکاف۔ تو یہ ساری ایمان کی بڑی پیاری پیاری شاخیں۔ اچھا، پھر اسی طرح شب قدر میں جاگنا، لیلۃ القدر میں جاگنا، آخری اشرے کی جو تاک راتیں ہیں، وہ تاک راتیں جاگنا شب قدر کی تلاش میں، یا کم از کم جو ہے وہ 27ویں رات کو جاگنا، یہ کیا ایمان کی شاخ ہے؟ کیونکہ عبادت کی صورت ہے، اللہ کی مغفرت کو طلب کرنے کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگنے کی ایک صورت ہے، اس کی عبادت کی، اس کی بندگی کی ایک صورت ہے۔ ہم خدا کے بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، اس کے اظہار کی ایک صورت ہے۔ تو یہ بھی ایمان کی شاخ۔ پھر اسی طرح ایک اب دوسرا پہلو، یہ تو عبادات کے اعتبار سے میں نے زیادہ تر بیان کیا، اہل و عیال کے حقوق پورے طریقے سے ادا کرنا، ماں باپ کے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، یہ بھی ایمان کی ضروری 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 شاخیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا بھی، بیوی کے حقوق پورے کرنا بھی، بچوں کے حقوق پورے کرنا بھی، ان کی اسلامی تربیت کرنا بھی، یہ ایمان کی شاخیں۔ اچھا، پھر غریبوں کی مدد کرنا، معاشرے کے اندر پسماندہ حال ہیں، غریب ہیں، کھانا نہیں ملتا، پریشان ہیں، بیمار ہیں، علاج کے پیسے نہیں ہیں، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر کی فیس نہیں ہے، ان کی مدد کرنا، ہمارے پڑوس کے اندر بیچارے لاچار، مجبور، دکھی، معذور، نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان پہ شفقت کرنا، ان پہ رحم کرنا، ان کی حاجات کو پورا کرنا، یہ ایمان کی شاخیں اور بڑی ضروری شاخیں ہیں، بڑی اہم شاخیں ہیں۔ جتنی ضروری چیزیں میں نے اوپر بیان کی ہیں یہ بھی اسی طرح ہے، بلکہ بعض ان میں سے پہلے بیان کردہ بعض چیزوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، کہ ان میں سے تو کچھ مستحبات اور نفل کے زمرے میں آتی ہیں، ان میں تو بہت ساری جو ہے وہ فرائض اور واجبات کے زمرے میں آتی ہیں، تو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا، دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دینا، اس کی پریشانی میں اس کی مدد کرنا، تو یہ پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک اس کا بڑا اجمالی سا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے، اور آپ یقین کیجئے یہ جو میں نے خلاصہ عرض کیا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے تو اس خلاصے کو ایک مرتبہ، اس کو دو مرتبہ سن لیجئے گا، اس کو دو مرتبہ سن لیجئے گا، آپ کو پتا چلے گا اسلام، دین اسلام ہے کیا، ایمان ہے کیا، اسلام کی تعلیمات ہیں کیا، اسلام کیا فرماتا ہے، اسلام کیا دیتا ہے، انسانیت کو اسلام کیا دیتا ہے۔ تو اسلام کو سمجھنا ہو تو صرف یہ جو میں نے ایک خلاصہ میں نے عرض کیا ہے، صرف اسی کو آپ سمجھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسا مومن پسند ہے، اس مومن کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کا ظاہر، اس کا باطن کیسا ہونا چاہیے، اس کا خدا سے تعلق اور اس کا بندوں سے تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اس حدیث مبارک کی جو شرح عرض کی ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیجیے۔ پھر اسی میں ایک چیز اور جو اسلام کی بیان کی، ایمان کی ایک شاخ بیان کی، کہ اس ایمان کی جو سب سے نیچے والی شاخ ہے وہ ہے راستے سے کسی تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا۔ ہم راستے میں جا رہے ہیں، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا، کوئی کانٹا پڑا ہوا، کوئی پھسلنے والی چیز ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا، آتے جاتے کسی کو ٹھوکر لگے گی، اسے ہٹا دینا، اسے ہٹا دینا تاکہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، کوئی پھسل نہ جائے، کسی کو ٹھوکر نہ لگے، کوئی زخمی نہ ہو، کسی کو تکلیف اور درد نہ ہو، یہ ایمان کی شاخ ہے، یہ ایمان کی شاخ ہے۔ جب دین اسلام ایک راستے میں پڑے ہوئے کانٹے کے بارے میں بھی فرماتا ہے کہ اس کو ہٹاؤ، ایک چھلکے کے بارے میں فرماتا ہے اس کو ہٹاؤ، گزرنے والے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تو بتائیے کہ اس اسلام کے اوپر یہ الزام لگانا کہ وہ لوگوں کی جانیں لینے اور قتل کرنے اور لوگوں کو مار دینے کی تعلیم دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ دین جو دین امن ہے، جو دین اسلام ہے، سلامتی کا دین ہے، جو معمولی معمولی چیزوں کے بارے میں بھی وضاحت فرماتا ہے، یوں کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ تکلیف دہ شے ہے، ہٹاؤ اس کو، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، دین اسلام تو یہ کہتا ہے۔ اسلام کا جو خوبصورت چہرہ ہے وہ تو یہ ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تو یہ ہیں، یہ مار دینا، یہ قتل کر دینا، یہ جناب بندے مار دینا، یہ ان کی گردیں اڑا دینا، یہ اس طرح کی تعلیمات یہ اسلام میں کہاں ہیں؟ ایک خاص صورت ہوتی ہے وہ دنیا کے اندر، دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک کے اندر وہ ایک ایکسٹریم صورت ہوتی ہے جس کے اندر کچھ رخصتیں ہوتی ہیں، لیکن یوں کہ بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ جان سے مار دیا جائے، یا اسلام کے نام پہ ان کو قتل کر دیا جائے، کھلم کھلا، بغیر کوئی نہ قید نہ کوئی کسی قسم کی اجازت کی حاجت ہو، ایسا نہیں، اسلام کی یہ تعلیمات نہیں، اسلام تو راستے سے ایک معمولی سی تکلیف دینے والی شے کے بارے میں بھی فرماتا ہے راستے سے ہٹاؤ، کسی کے پاؤں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو پاؤں کو تکلیف نہیں پہنچنے دے رہا وہ کہے گا کہ اس کے وجود کو ختم کر دیا جائے، اس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات، اسلام تو یہ فرماتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری دنیا کے انسانوں کی جان بچائی، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ تو اسلام کی جو تعلیم قرآن حدیث میں ہے اسی کو اسلام سمجھا جائے۔ لوگوں کے اعمال اور افعال کے اوپر اسلام کو ججنا کیا جائے، لوگوں کے کردار کے اوپر اسلام کا فیصلہ نہ کیا جائے، عام لوگوں کے کردار کے اوپر، ان کے کردار پر اسلام کا فیصلہ نہیں ہے، اسلام کی خوبصورت تصویر کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، جو یہ دین لانے والے ہیں، جو قرآن لانے والے ہیں، جو اس کی خوبصورت ترین مثال ہیں قرآن کی تعلیمات کی، ان کی زندگی کے اوپر اسلام کو پرکھا جائے گا، عام لوگوں کے طرز عمل پر ان کے اوپر ہی اسلام کو دیکھا جائے گا۔ پھر ایک اور چیز جو حدیث مبارک میں بیان، ابھی بڑا ایک لمبا چیپٹر ہے، اس کے اوپر میں کلام کروں گا تو بہت تفصیل چاہیے ہوگی، اختصار کے ساتھ میں نے کچھ ہی عرض کر دی۔ ایک بات جو حدیث مبارک میں مزید فرمائی گئی، وہ فرمائی کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کی ایک بڑی بنیادی شاخ ہے، شرم و حیا۔ یہاں پر ایک تو سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو بات مطلق بیان فرمائی کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، بہت ساری شاخیں، ایک یہ بیان فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، جو سب سے نیچے والا ہے وہ ہے راستے سے تقلید شیخ کو ہٹا دیا۔ اب بطور خاص حیا کے بارے میں کیوں بیان کیا کہ ان سب میں منتخب، اگر مثلا 75 ہیں اگر شاخیں، 70 ہیں شاخیں، ان میں دو تو بیان ہوگی، جو سب سے اوپر والی تو جو سب سے نیچے والی، یہ تو دونوں ہوگی، لیکن یہ جو درمیان میں ایک کو اٹھا کر بیان کیا کہ حیا بھی ایمان کی شاخ ہے، یہ کیوں؟ اس کی ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس جگہ یہ بیان فرمایا وہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے حوالے سے یہ تعلیم دینے کی حاجت ہو، جس میں اس وصف کے اندر کچھ کمی ہو، تو اس کی ترغیب، ترہیب اور تفہیم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا اور شرم کو بطور خاص بیان کیا۔ اور دوسری وجہ، اور وہ یقیناً ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ آپ مستقبل کی باتوں کو جانتے ہیں، مستقبل غیب ہوتا ہے کہ کل کیا ہوگا، قیامت سے پہلے تک کیا، سب غیب ہے، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے اس کا علم عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے نور نبوت سے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے نور نبوت سے جانتے تھے کہ قیامت سے پہلے وہ وقت آئے گا کہ جب لوگوں میں جس وصف کی سب سے زیادہ کمی ہوگی وہ حیا ہوگا، وہ وصف حیا ہوگا، بے حیائی عام ہوگی، سڑکوں پر، بازاروں میں، گلیوں میں، روڈ پر، کونے پر، چوک پر، گھروں میں بے حیائی عام ہوگی، جیسے آج کے معاشرے میں، جیسے آج کے معاشرے میں ہمارے اسلامی ملکوں کے اندر بھی جو حیا بے حیائی کا معاملہ ہے وہ بہت ہی خراب ہو چکا ہے، ڈراموں میں جو ہے، فلموں میں جو ہے، گانوں میں ہے، موسیقی میں ہے، کنسرٹس کے اندر ہے، فیشن پروگرام ہے، میوزیکل پروگرام ہے، یہ جو فیشن شو ہوتے ہیں ان میں جو بے حیائی ہے وہ تو اسلامی ملکوں کے اندر بھی اسی طرح پائی جا رہی، اور غیر اسلامی ملک اس کا تو پوچھے کچھ نہ، وہاں کی تو جو صورت حال ہے میرے خیال میں ایسا کوئی بندہ ہوگا نہیں جس کو پتا نہ ہو کہ دنیا کے اندر بے حیائی کی صورت حال اس وقت کیا ہے، حیا کتنی لوگوں میں پائی جاتی ہے، کس قدر گندگی اور غلاظت اس چیز کے اندر آ چکی ہے، انٹرنیٹ پہ کیا ہوتا ہے، ٹی وی پر کیا ہوتا ہے، فلموں میں کیا ہوتا ہے، گھروں محلوں میں کیا ہوتا ہے، موبائل کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، فیس بک اور یہ جتنے اس طرح کے سوشل میڈیاز کا استعمال ہے، یوٹیوب ہے اور چیزیں ہیں، یہ کس کام میں استعمال ہوتی ہیں اور زیادہ کس کام میں استعمال ہوتی ہیں، میرے خیال میں اس کی تفصیل بتانے کی حاجت نہیں، ہر بندہ بشر تقریباً اس سے واقف ہے۔ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، علم تھا اللہ کے بتانے سے کہ بے حیائی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، گلی گلی، محلے محلے، روڑوں کے اوپر بھی بے حیائی ہوگی، حدیثوں میں صراحتاً بھی بیان کیا گیا کہ روڈ کے اوپر لوگ گندگی، یعنی یہ بے حیائی کا فعل کر رہے ہوں گے، گزرنے والا یہ نہیں بولے گا نہ کرو، یہ بولے گا ہٹ کے کرو، آج بھی ایسا ہی، آج ایسا ہی ہوتا، غیر اسلامی ممالک کے اندر اس قدر بے حیائی اتنا کھلم کھلا ہے کہ وہاں ان کو یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ بھائی نہ کرو نہ کرو، یہ کہا جاتا ہے کہ سر ذرا تھوڑا سائڈ میں ہو جائیں، آپ درمیان روڈ کے اوپر ہی کھڑے ہوئے ہیں، یا آپ فٹ پاتھ کے اوپر ہی کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سا ذرا ہٹ جائیں، یہ حقیقتاً معاشرہ پایا جا رہا ہے۔ اور میرے خیال میں دنیا کو جاننے سمجھنے والے میری اس بات کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں کوئی خیالی دنیا کی باتیں کروں، حقیقی دنیا کی باتیں کر رہا ہوں، حقیقی دنیا کی باتیں۔ تو چونکہ نبی پاک علیہ السلام کو پتا تھا کہ بے حیائی اتنی عام ہوگی، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص حیا ہی کو اخذ کیا اور حیا پر ہی بیان فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں حیا بڑی بنیادی اور مرکزی شاخ ہے، اس ایک شاخ کو تھام لوگے تو اسلام کا درخت تھامے رہو گے. اسی لیے جس کے دل میں حیا ہوتی ہے بہت سارے گناہ سے بچ جاتا ہے، جس کے دل میں حیا ہوتی ہے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور جس کے دل سے حیا نکل جاتی ہے اس کے لیے سب برابر ہو جاتا ہے. اس لیے حدیث مبارک میں فرمایا گیا، جب تجھ سے حیا چلی جائے تو جو چاہے کر، پھر ویلنٹائن ڈے منا، پھر جہاں ڈیٹس کے اوپر جا، پھر جناب لڑکیوں کے سکولوں کے ارد گرد گھومتا رہے، پھر تمہارے ماں باپ تمہارے سامنے ہوں گے اور تم اپنے موبائل کے اوپر گندی باتیں لکھ کے جناب جن کو بھیجنا بھیج رہے ہوگے. کیوں؟ اس لیے کہ تیری حیا ختم ہو گئی. پھر جو چیک کر. تو یہ ہے اسلام کے اندر حیا کے بارے میں تعلیم، کہ حیا اتنی امپورٹنٹ ہے، حیا اتنی اہم ہے، حیا اتنی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
میں حدیث سے رسول لایا ہوں، میں حدیث سے